करो टिके बिछाए हैं अल्लाह 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 सुभान
कि जब
جاری رہے پارگاہ سرور کونین میں ہدیہ نعت سے شرما رہے تھے شورا آفاق خان سید محمد فرقان قادری صاحب. اسی اثر میں ہمارے اس اسٹیج پر پروگرام میں تشریف لائے شیخ الحدیث و تفسیر دار العلوم امجدیہ حضرت علامہ مولانا مفتی اسماعیل رضوی صاحب داؤں برکات اللہ علیہ تشریف لائے اور ان کے ساتھ ساتھ شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا السید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکات العالیہ اور ان کے ساتھ ساتھ انجمن نوجوان اسلام پاکستان کے سربراہ محترم جناب طارق محبوب صاحب تشریف لائے. ان تمام حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان خیالات کے ساتھ ہی میں شعراء آفاق ناخواں جو کسی بھی شہرت کے محتاج نہیں کسی بھی اور بچوں کے لبوں پر ان کی نعتیں ہوا کرتی ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں ملک اور بیرون ملک ناخوانی ان کی پہچان ہے. میں ان کو دعوت دوں گا جناب الحاج حافظ طاہر محمد حافظ محمد طاہر صاحب کو لیکن اس سے پہلے یہ خیرات آپ کی نظر کروں گا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اس آس سے جیتا ہوں کہ دے یہ کوئی آ کر اس آس سے جیتا ہوں کہ دے یہ کوئی آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں. ہم دعویٰ دیتے ہیں جناب الحاج حافظ محمد طاہر صاحب کو کے آئے اور اپنی ناخوانی سے آپ کے قلوب کو منور فرمائے. جناب الحاج الحاج محمد حافظ طاہر صاحب.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب زبر محبت سے درود پاک کا اذان پیش کر لیں.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ.
اس طرح تمام حضرات مل کے پڑھنے میں آپ سنی زیادیوں کے سامنے ہاتھ باندھ کھڑے ہیں تو درود پاک پڑھ رہے ہیں.
صلی اللہ علیہ
یا
حبیب اللہ صلی اللہ علیہ
رسول اللہ وسلم علی حبیب اللہ
نبی کے چاہنے والوں کا ہے یہی نعرہ نبی کے چاہنے والوں کا ہے یہی نعرہ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. کلمہ پڑھایا میرے نبی نے خود بنایا
کلمہ پڑھایا کس نے مسلم بنایا جواب تو دے کم سے کم میرا آقا نے میرے نبی نے ہم پر کتنا احسانات فرمائے ہیں, اب ہم اتنے ناشکر نہیں ہیں کہ اتنی سزا بھی نہ لگا سکے. کس نے کلمہ پڑھایا, کس نے مسلم بنایا, کس نے حق پہ چلایا, کس نے قرآن سکھایا, کس نے رب سے ملایا. آئیے ہم مل کر سارے نعرے لگاتے ہیں, انشاءاللہ بڑی برکت سے ملیں گی. اس دعا کے ساتھ کے مولا آج اس محفل میں یہ نعرے لگا رہے ہیں, کاش مرتے وقت بھی جب نزا کا عالم ہو تو اس وقت بھی ہمارے لبوں پہ یہی صدا ہو. کلمہ پڑھایا, مسلم بنایا, میرے نبی نے حق پہ چلایا, میرے نبی نے قرآن سکھایا, میرے نبی نے رب سے ملایا, میرے نبی نے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے وہ میری جان میری زندگی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, وہ میری جان زندگی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, انہی سے حاصل ہر خوشی ہے, انہی سے حاصل ہر خوشی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی 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 ہے. کلمہ پڑھایا, مسلم بنایا, میرے نبی نے مسلم چلایا, میرے نبی نے قرآن سکھایا, میرے نبی نے سب سے ملایا, میرے نبی نے سب کچھ میرا نبی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. اللہ 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 میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے, میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے. آخر میں شہدائے استغفار کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے مل کر ساری سزا لگاتے ہیں, قرآن و سنت ہے, لیکن سب کو یاد ہوگا. آئیے میں سزا لگاتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ہم کو مٹا دیں گے, ہم جان بتا دیں گے, خود کو مٹا دیں گے, ہم جان بتا دیں گے, تیار ہے. اس وقت کفار کی نظریں مسلمانوں پر ہیں, مسلمانوں متحد ہو جاؤ, ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ, یا رسول اللہ کنارے پہ سارے ایک ہو جاؤ. جو آقا پر جان لٹانے کے لیے تیار ہے, حضور آپ کو برم کر کے کہے ہم جان لٹا دیں گے, اپنے جذبے کا اظہار تو کرے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ مسلمان ناموں سے آقا پر جان لٹانے کے لیے کیسے تیار ہے. مل کر سزا لگانی ہے, خود کو مٹا دیں گے, ہم جان لٹا دیں گے, خود کو مٹا دیں گے, ہم جان لٹا دیں گے, ناموں سے آقا پر ہم سر لٹا دیں گے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. کریا کریا بستی بستی ذکر نبی کا, کرو پیارے آقا کے دیوانوں آخر والے ہاتھ چلو, ہر دل میں تجھ جا کے دیپ جلاؤ,
گھر میں لگ رہا خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے
ایسے دعوے کے تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا ذرا آواز تو نکالے
خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے ہاں خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم جان اٹھا دیں گے لبے 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 یا رسول اللہ لبے لبے میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تار آج ہے دشمن جی کو غیرت مسلم زندہ ہے یہ رسم دوبارہ زندہ ہو ظالم پر ہے بتائی دھج سے کوئی مقتل میں گیا تو جان سلامت رہتی ہے یہ جان تو آنی جانی ہے اس جان کی تو کوئی بات نہیں خود کو مٹا دیں گے رنگ برنگے جھنڈے چھوڑو اور تھام لو گنبد والا ہم سے راضی ہو جائے گا تو رنگ دینے والا اس پر جب تارت میں تم سارے ہو جاؤ اونچ میں اونچا ندی کا جھنڈا ہر گھر میں لگ رہا خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان اٹھا دیں گے ناموں سے آقا پر ہم سر کٹا دیں گے لبے لبے یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ
بارگاہ سرور کرم میں نعتیں پیش فرما رہے تھے شعرہ آفاق نفہان الحاج حافظ محمد طاہر قاضی صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے نعتخوانی فرما رہے تھے اور ان خیالات کے ساتھ ہی کہ جب ایک عاشق رسول یا جو بھی مسلمان نعتخوانی کی محافل میں شرکت کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضور سرور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو اور ان کی سیرت کو اپنے خیالات اپنے تصور میں بسا لیتے ہیں اور جب قبر میں جاتے ہیں اور ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ما کنت تقول فی ھذا الرجل
کہ اس شخص یہ بتا کہ دنیا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, تو عاشق رسول کہیں گے, عاشقان رسول کہیں گے کہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پر گروں, جب فرشتے گھر اٹھائے تو میں ان سے یہ کہوں کہ اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. جو حضرات پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش کی جاتی ہے کہ یہ دریاں یہ قالینیں آپ کے لیے بچھائی گئی ہیں, تو تمام حضرات یہاں پر آ کر تشریف فرما ہو جائیں, جو حضرات میرے سامنے بزرگ کھڑے ہوئے ہیں وہ یہاں پر آ کر تشریف فرما ہو جائیں, تمام حضرات بھیج جائیں. اب میں دعوت دینا دوں گا ملک کے نامور ناظم جو کسی تعارف کے محتاج ہیں, جو ٹی وی پر آپ انہیں ناز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں, جناب محمد فرحان قاضی صاحب وہ آئیں اور آپ کے سامنے ہدیہ تہنیت نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کروائیں.
صلوا وسلم على الحبيب صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله بہت ہی مختصر وقت میں دو کلام کے دو دو تین اشعار پیش کر کے آپ سے جاتا ہوں گا. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ بابا زبان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ ذکر پناہ میں نذرانہ درود و سلام پیش کیجیے, پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا سدائے درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا
وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب لیسن کو ہم اس
اختتام کی جانب لے کر جانا چاہ رہے ہیں, اور اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ جس شخصیت کا سب کو انتظار تھا, جن کو سننے کا سب کو انتظار تھا. میری مراد حضرت علامہ, بلکہ اس سے پہلے میں کہوں کہ شہباز خطابت, شہباز خطابت حضرت علامہ مولانا السید مظفر حسین شاہ کا دامت برکاتہ مدان ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اسی طرح ذوق اور شوق کے ساتھ تشریف رکھیں. انشاءاللہ حضرت کا بیان ہوگا, بیان کی فوراً بعد صلاۃ و سلام ہوگا, اور اس کے بعد لنگر کا اہتمام ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے, کثیر لنگر ہے, آپ تمام حضرات سے تناول فرما کے جائیے گا. تو میں ان خیالات کے ساتھ ہی, اے شہنشاہ مدینہ السلام و سلام, اے شہنشاہ مدینہ السلام و سلام, زینت عرش معلیٰ السلام و سلام, اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد, میرا لاشا بھی کہے گا السلام و سلام, میرا لاشا بھی کہے گا السلام و سلام. ان الفاظ کے ساتھ ہی, کلمات کے ساتھ ہی میں دعوت خطاب دوں گا. حضرت علامہ مولانا سید مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ, جو تشریف لائے اپنے خطاب سے, نورانی خطاب سے ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرمائے. حضرت کا استقبال پرزور نعروں سے کیجیے. نعرہ تکبیر, آواز صحیح نہیں آ رہی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوث.
الحمد لله, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, لا مد له ولا حد له ولا ولد له ولا ضاد له, صمدي محدي مزلي أبدي أزلي أبدي سرمدي لا زوال له, ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا وشهيدنا وأولانا وملجانا ومأوانا محمد عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وعن عباد بن صالح رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إني عبد الله وأنا خاتم النبيين وأبي منجبل في طينه سأخبركم من ذلك أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي آمنة التي رأت. وقال ساريا أن أم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم رأت حين وضعت له نورا أضاءت لها قصور الشام. ثم اتلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الحاكم هذا حديث سيئ. وقال الزهدي أيضا هذا حديث سيئ. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن صوم الاثنين فقال فيه ولدت وفيه أنزل علي أو كما قال عليه الصلاة والسلام ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل. الله الحمد والصلاة مكي كريم روف الرحيم صاحب التكريم عليه الصلاة والتسليم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ اجلال و ادب کے ساتھ اکرام و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد اسٹیج پر تشریف فرما مختصر شخصیات اہل سنت بالخصوص میرے استاذ محترم شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل ضیائی صاحب نام برکات ملالیہ محسن اہل سنت مجاہد ملت جگر توشہ حضور مفتی اعظم پاکستان حضور صاحب زادہ محمد ریحان امجد نعمانی محسن دارالعلوم امجدیہ برادر محترم جناب طارق محبوب صاحب دیگر علماء کرام گرامی حضرات رفیقان ملت
تمام تعریف اور تمام تر محاسن و مکارم صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. آج کی تو رونق محفل اس عظیم اہتمام اور انسجام کے ساتھ جو منعقد کی گئی ہے, اس کے انعقاد کا سب سے بڑا سبب سید عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مولود مسعود کی خوشی میں اور رب کریم اس نعمت عظیم پر اظہار تشکر کے لیے اہل سنت کی عظیم دینی درسگاہ قدیم دینی درسگاہ دارالمجدیہ میں منعقد ہے, اور رب کریم کی توفیق رفیق اور اس کی حبیب نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے رب کریم نے ہمیں مشاغل دنیاوی سے کنارہ بستے ہوئے یہ عظیم لمحہ محمد فرمایا کہ ہم اس کے ذکر کے ساتھ اور اس کے محبوب کے ذکر کے ساتھ رب النسان ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے محکم دارالمجدیہ مجاہد ملت حضرت صاحبزادہ محمد ریحان امجد امانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور بالخصوص ہمارے استاد محترم جامع المعقول و المنقول شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مختار احمد قادری شہید رحمت اللہ علیہ کے احسان ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی. میں صاحبزادہ صاحب کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. انہوں نے اس محفل کو منعقد کر کے صدا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کی عملی تفسیر بیان کی کہ الولد سر لابیہ, کہ بیٹا اپنے والدین کی, بیٹا اپنے والد کے انعام اور بیٹا اپنے والد کے معاملات کا پرتو ہوتا ہے اور اس کا مظہر ہوتا ہے. لیکن جس طرح حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفر علی نعمانی علیہ رحمۃ الرحمان نے اس شہر کراچی کے اندر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر مذہب حق کا مذہب محترم اہل سنت و جماعت کی خدمت خدمات سر انجام دی, جس میں سب سے بڑی خدمت اہل سنت و جماعت کا قدیم ادارہ دارالمجدیہ ہے کہ جس سے ماضی بعید سے تحصیل علم کا سلسلہ اس میں جاری ہے اور حال حاضر تک الحمدللہ اس استقلال کے ساتھ استقامت کے ساتھ تقدیس و الوہیت اور ناموس رسالت کے محافظین کو یہاں پر پیدا کیا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے. اساتذہ یہاں پر اخلاص الہیت کے ساتھ جو مداروں میں آرام فرما رہے ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء علامہ اکبر مصطفیٰ غنی صاحب, فقیہ اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی وفادن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان عظیم اصناف نے جو اپنے بزرگوں سے کے سامنے زانو تلمس خم کر کے مولانی کی وراثت کو جو اپنے سینوں میں جمع کیا تھا یقیناً انہوں نے اپنی شاگردوں میں منتقل کی اور آج الحمدللہ انہیں کی شاگرد انہی کے طرز تدریس میں اور انہی کے انداز خطاب میں اور ان کی انداز اسلوب اور گویا کے انداز کے اندر دین کی تدریس اور اسلامی تعلیمات کی تدریس کے سلسلے کو جاری آپ نے دارالمجدیہ میں رکھا ہوا ہے, جس کی وجہ سے اگر آپ اس پورے پاکستان پر ایک سرسری نظر ایک طائرانہ نظر ڈالیں گے تو اہل سنت کے جتنے بڑے بڑے عظیم مراکز پاکستان کے اندر موجود ہے اس ہر جگہ پر کسی ادارے کی روح وہاں پر کار فرما ہے. حضرت گرامی صاحب اللہ صاحب نے جو اس پروگرام کو منعقد کیا یقیناً وہ سب ستائش میں منتخب ہے, اور یہ ذکر میں محض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بچوں کے ذکر کرنے میں ہمارا نام بھی ان کے ساتھ میں کیا جائے. اور قرآن کو خود کہتا ہے ندا الحسان الحسان, اور محمود کریم نے خود فرمایا کہ جو بندوں کا شکر گزار نہ ہو سکا وہ خدا کا کیا شکر گزار ہوگا. میں ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت دی اور بالخصوص ہمارے محترم دارالمجدیہ صاحبزادہ محمد ریحان صاحب کے ساتھ معاملت کرنے والوں میں ہمارے بھائی محمد آصف نور صاحب اور جناب ہمارے بھائی محمد رفیق بلوچ صاحب اور ہمارے بھائی قاری سلیم اختر صاحب, ان عظیم ہستیوں نے گویا کہ سادہ صاحب کے ساتھ معاملت کی, اور یہ عظیم محفل جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے انہی حضرات کی خدمات کار فرما ہے. تو آئیے ہم اپنے محسنین کے احسان کے تحت اتفاق دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان حضرات کے علم میں, عمل میں, مال میں, عمر میں مزید برکتیں اور وسعت عطا فرمائے. حضرت گرامی اظہار تشکر کے بعد, کلمات تشکر پیش کرنے کے بعد, میں نے جو حدیث کریمہ احادیث مبارکہ اپنے خطبے میں تلاوت کی اور سورہ احزاب سے ایک آیت کریمہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم منقبت ہے اس کو پیش کیا, جس کا تعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مولود سے ہے, سرکار کی میلاد سے ہے, میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. اسی پر تھوڑی گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد ان شاء اللہ العزیز پھر صلوات و سلام ہوگا اور دعاؤں کا سلسلہ ہوگا. حضرت گرامی, یقیناً برسا برس سے اہتمام کے ساتھ, انسلام کے ساتھ اور فرح اور خوشی کے ساتھ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مولود کو منایا جا رہا ہے, سرکار کی ولادت کی خوشی کو منایا جا رہا ہے. لیکن میں کسی خطابت کے جوش سے میں جانے سے پہلے اور بلکہ اسے مکمل کنارہ کش ہو کر ایک اصولی گفتگو آپ کے ساتھ یہاں پر کر دینا چاہتا ہوں, اس لیے خطاب کے لیے پہر ہو گیا ہے. اب خطاب کی وہ روش نہ ہو بلکہ موضوع اور مغز اور اصل موضوع پر جو گفتگو ہو وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے, تاکہ ثنا خوانی کے اندر آپ نے منظوم انداز کے اندر اہل سنت کے عقیدے کو سماعت فرمایا ہے. فائیے قرآن و سنت کے اندر جو اس کا اصل ماخذ ہے اس میں میلاد شریف کے حوالے سے کیا ہمیں گویا کہ ہدایات ملتی ہے, اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ماخذ اصلی جو قرآن ہے اور سنت ہے اس سے ہمیں کیا طریقہ ملتا ہے, اور جو ہم منا رہے ہیں اس میں اور اس میں کیا مطابقت ہے, وہی چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. حضرت گرامی, میلاد شریف ہو یا کوئی بھی عمل, مسلمان کچھ بھی کام کرے اور کوئی بھی کام کرے, یا تو اس کا کرنے کا حکم ہوتا ہے, یا اگر وہ اس کام سے اجتناب کر رہا ہے, اسے چھوڑ رہا ہے, تو اس سے باز رہنے کا حکم ہوتا ہے, جس کو فقہا کی اصطلاح کے اندر ترتیب اصول کے تحت کہا جاتا ہے کہ جس چیز کا رب نے ہمیں حکم دیا ہے, جو ہم نے بجا لانا ہے, جو ہم نے کرنا ہے, جس پر ہمیں سراب کے لیے گویا کہ وافر انداز کے اندر اس پر وعدے بھی فرمائے گئے ہیں, بشارتیں بھی دی گئی ہے, تو اس فہرست کو کہا جاتا ہے عوامل, جو اس کو بجا لانا ہے. اور وہ چیزیں جو مزاج الوہیت کے خلاف ہے, مزاج نبوت کے خلاف ہے, مزاج شریعت کے خلاف ہے, یکسر ایک وہ بندہ جس نے کلمہ محمدی پڑھ کر سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اس اعراض کے اندر زلزلہ بپا کر کے اپنے آپ کو رب کریم کا کامل بندہ بنا کر اپنے اس گردن کو گویا کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سرزمین خم کر دیا ہے, تو جو باتیں اور جو چیزیں مزاج الوہیت کے خلاف ہو, مزاج مصطفی کے خلاف ہو جائیں, مزاج شریعت کے خلاف ہو جائیں, تو اس کو چھوڑنا مسلمان پر ضروری ہے. تو جس کو بجا لانا ہے شریعت میں اس کو عوامل کہتے ہیں, اور جس کو چھوڑ دینا ہے اس کو تباہی کہتے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں, مختصر طور پر عرض کرتا ہوں کہ جس چیز کو بجا لانا ہے وہ چیزیں کیا ہے, فرض وہ ہم نے کرنا ہے, واجب اس کے بعد سنت اس کے بعد مستحب. اسی طرح جس چیز کو ہم نے چھوڑ دینا ہے, یہ عوامی ترکیب کے اعتبار سے حوالہ کرنا چاہ رہا ہوں, مجھے کوئی خاص اس فن پر گفتگو نہیں کرنی ہے, صرف آپ کو میلاد کے اصول سمجھانے کے لیے یہ بنیادی اصطلاحیں جو عوام کے ذہنوں میں گردش کرتی ہیں میں صرف اسی کو آپ کے ذہن میں تازہ کروں گا, تاکہ کسی علمی مسئلے میں پڑھنے سے پہلے آپ کے سامنے جو اصول اور جو بنیادی چیزیں شریعت مطالعہ کی آپ کے ذہنوں میں سماج کے اعتبار سے یا قیام کے اعتبار سے پہلے سے بیدار ہے اسی کو جاگر کروں گا. وہ چیزیں جو رب کی جانب سے ہمیں بجا لانی ہے, اس کی سرحدیں ہیں, اس کی حدیں ہیں, یا تو وہ فرض ہے, یا تو وہ واجب ہے, یا تو وہ سنت ہے, یا وہ مستحب ہے. اب اس کے کرنے کے طریقے بھی مختلف ہیں, اور اس پر سختیاں اور پابندیاں بھی مختلف ہیں. فرض کی جو پابندی ہے وہ واجب میں نہیں, واجب کی جو پابندی ہے وہ سنت میں نہیں, سنت کی جو پابندی ہے وہ مستحب میں نہیں, مستحب کی جو پابندی ہے وہ مباح میں نہیں. لیکن وہ چیزیں ایسی ہیں جو عوامل کے زمرے میں آتی ہیں, جس کے کرنے کا ہوتا ہے, اور جس چیز کو چھوڑنے کا حکم ہے, جس سے ہمیں دور رہنے کا حکم ہے, اس میں پہلی چیز ہے حرام. پہلی چیز کیا ہے؟ حرام. کہ ہم نے اس کو چھوڑنا ہے, اس کو چھوڑنا ہمارے لیے
فرض ہے، جس طرح فرض کو بجا لانا ہمارے لیے نیکی ہے، اسی طرح حرام سے اجتناب کرنا، حرام کو چھوڑ دینا، یہ بھی عبادت ہے اور نیکی ہے. حرام ہے جو ہم نے نہیں کرنا ہے، جو چیزیں مکروہ تحریمی ہیں وہ ہم نے نہیں کرنی ہے. یہ موٹی موٹی باتیں جن کو یہاں پر کرتا ہوں. تو آپ نے یہ دیکھا کہ مومن کچھ بھی کام کرے، کوئی بھی عمل کرے، وہ ان دونوں زمروں کے اندر ہوگی. یا تو وہ عوامی کے اندر آئے گا یا نواہی کے اندر آئے گا. اگر وہ جو چیز بجا لانا ہے اس کو چھوڑے گا تو وہ حکم پھر نواہی کے اندر آ جائے گا. فرض کو چھوڑے گا وہ حرام ہو جائے گا، حرام کو چھوڑنا فرض قرار ہوگا. ہر چیز اپنے مرد مقابل پر رہے گی اور اجر و ثواب اس پر گویا کے مرتب ہوتا رہے گا. ایک سوال شریف کے مخالف ہم سے کرتا ہے کہ جب یہ اصول آپ کے نزدیک اہل سنت کے نزدیک مسلم ہے کہ جناب مومن کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو وہ دونوں میں سے ایک ہے، یا اس کے کرنے کا حکم ہے اس لیے وہ عبادت ہے، یا اس کے چھوڑنے کا حکم ہے اس لیے وہ عبادت ہے، تو ذرا یہ بتائیے کہ میلاد کو آپ کس حیثیت پر رکھتے ہیں؟ میلاد کو آپ کس حیثیت پر رکھتے ہیں؟ کیا اس کے کرنے کا حکم ہے یا اس کے چھوڑنے کا حکم ہے؟ تو اس بات کو مسلم مسلم ہے سنت کہ جناب اس کے کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ کرنے کے کس درجے پر آتی ہے؟ کیا اس کا کرنا فرض ہے؟ تو مجھے بھی رکھیے گا، کیا اس کا کرنا فرض ہے؟ کیا اس کا کرنا واجب ہے؟ کیا اس کا کرنا سنت ہے؟ کیا اس کا کرنا مستحب ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو سن لیجیے، اہل سنت کے اسٹیج سے یہ اپنا خادم آپ کی خدمت میں اپنے مسئلے کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہمارے نزدیک میلاد منعقد کرنا فرض نہیں. اگر کوئی مسلمان اپنی مشاغل دنیاوی کی وجہ سے مصروفیات کی بنا پر میلاد نہ کر سکا، میلاد کی محفل میں نہ آ سکا، شرابہ نہ کر سکا، صدقہ و خیرات نہ کر سکا، عبادت بدنی اور عبادت مالی سے اظہار تشکر مولود کو نہ کر سکا، تو وہ تان اس پر نہیں کی جائے گی، اسے گمراہ نہیں کہا جائے گا، اسے کافر نہیں کہا جائے گا. اس لیے کہ میلاد کرنا کوئی فرض نہیں ہے، میلاد کرنا کوئی واجب نہیں ہے، میلاد کرنا مستحب ہے. یہ میں قصور اور اعتدال لے کر گفتگو کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ افراد و تفریق کی بات نہ ہو، آپ کے پاس من وحن عقیدہ پہنچ جائے. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب مد مقابل فریق بیٹھتے ہیں تو وہاں پر اہل سنت کا دستور اور عقیدہ یہی لکھا جاتا ہے اور یہی وہ قانون ہوتا ہے. قانون ہی پر گویا کہ ساری چیزیں چلتی ہیں. تو اہل سنت و جماعت کے نزدیک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ انسان کے ساتھ منانا یہ مستحب ہے. کیا ہے پھر عرض کر دوں، اگر یہ مستحب ہے تو مستحب کے انکاری پر زجر نہیں ہوتی، توبیخ نہیں ہوتی، لان تان نہیں ہوتی، گمراہی کے فتوے نہیں دی جاتے، ملحد اور غریب اسے نہیں کہا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی شخص اپنی مشاغل، جس طرح میں نے پہلے کیا، اپنی مصروفیات کی بنا پر، اپنے دیگر مشاغل کی بنا پر میلاد کی محفل میں نہ آ سکا، میلاد نہ کر سکا، 12 ربیع الاول کے دن یا اس مہینے کے اندر کوئی ایسا عمل نہ کر سکا جس سے اظہار تشکر مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو رہا ہے، لیکن دل میں اس کی عقیدت موجود ہے، احترام موجود ہے، وقت نہیں ملا، وہ اہل دلوں کے ساتھ مل کر محفل میں مشغول نہ ہو سکا، تو ایسے شخص نے مستحب کام نہ کیا، وہ مستحب نہ کام کرنے کی بنا پر ایسے شخص کو گناہگار نہیں کہا جائے گا، گمراہ نہیں کہا جائے گا، کافر مل کر میرے ساتھ کافر نہیں کہا جائے گا، فاسق نہیں کہا جائے گا. ایک بات، لیکن جہاں میلاد کرنا مستحب ہے، جہاں میلاد کرنا مستحب ہے تو اس کے نہ کرنے والے کو کافر نہیں کہا جائے گا، گمراہ نہیں کہا جائے گا، فاسق نہیں کہا جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ میلاد جو اہل سنت کے نزدیک مستحب ہے تو یہ تو ہوا اس کا حکم، یہ تو ہوا اس کا حکم کہ جناب حکم شرع کے اندر میلاد کو منعقد کرنا مستحب ہے. لیکن یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک میلاد چیز کیا ہے؟ اب دوسرا سوال یہ ہے، آپ کے نزدیک میلاد چیز کیا ہے؟ کیونکہ ایک تو شے کی تعریف ہوتی ہے، پھر اس پر حکم لگایا جاتا ہے، قائل پر بھی حکم ہوتا ہے، منکر پر بھی حکم ہوتا ہے. مثلا نماز ایک دیت خاصہ کا نام ہے، کہ نماز قیام کا نام ہے، نماز رکوع کا نام ہے، نماز سجود کا نام ہے، نماز کی فرائض و واجبات اور مستحبات اور یہ ظاہری اور باقی تمام لوازمات کا نام ہے، یہ تو تعریف نماز ہے، لیکن حکم نماز کیا ہے؟ فرض. حکم نماز کیا ہے؟ فرض. اور تعریف نماز کیا ہے؟ یہی جو سامنے سلو کما رائے سلی، جو میرے محبوب نے فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو کہ جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. تو ایک ہے تعریف، ایک ہے اس کا حکم. تو میں نے بھی آپ کے سامنے
میلاد کا حکم ذکر کیا کہ میلاد اہل سنت کے نزدیک مستحب ہے.
کیا ہے مستحب ہے؟ اب آپ کے ذہن میں سوال فوراً آئے گا کہ شاہ صاحب آپ نے حکم تو ذکر کر دیا, تاریخ پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں نے کہا اس پر واویلا بہت ہوتا ہے, اس لیے میں نے حکم کو بیان کر کے امن کو قائم کر دیا. پہلے حکم کو ذکر کر کے میں نے امن کو قائم کر دیا تاکہ افراد و تفریق نہ ہو, اعتدال میں ہم رہے, صورت واضح ہو جائے, حیثیت واضح ہو جائے. جب کسی شخص کی مدعی اپنے قول کی مذاق کر دے اور اس حکم کو واضح کر دے تو وکالت میں بھی آسانی ہوتی ہے اور فیصلے میں بھی آسانی ہوتی ہے. وکالت میں بھی آسانی ہو جاتی ہے اور فیصلے میں بھی آسانی ہو جاتی ہے. میں نے حکم اسی طرح سے پہلے ذکر کیا تاکہ اگر آپ میں بے چینی ہو تو میں اعتدال سے کروا جائے. ہم میلاد کو مستحب کہتے ہیں اور اس کے نہ کرنے والے کو گمراہ نہیں کہتے, کافر نہیں کہتے, بد مذہب نہیں کہتے. یہ تو حکم ہو گیا. اب ذہن تھوڑا وسیع ہوا. اب میں بتاتا ہوں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ میلاد کی حیثیت کیا ہے, میلاد کی تاریخ کیا ہے, میلاد کی حیثیت کیا ہے, تو غور سے سن لیجیے, غور سے سماعت کروا لیجیے اور اس کو دل میں بٹھا لیجیے کہ میلاد کی تاریخ کیا ہے. میلاد لفظ میلاد ایک تو اس کا لفظ ہے جس سے اس کو یاد کیا جانا ہے, اس کو اسم کا مسمہ بنایا جا رہا ہے, اس کو نام دیا جا رہا ہے میلاد. تو میلاد کو کہتے ہیں پیدائش کے دن, اس کو کہتے ہیں. اب دیکھیں ہے یہاں پر کچھ زیادہ حضرت ہوا اور اس میں علماء فضلہ بھی فارغ ہوئے, وفات بھی ہوئے اور قرآن حضرات بھی فارغ ہوئے, انہیں سند بھی دی گئی, سرٹیفکیٹ بھی دیا گئے, ٹھیک ہے نا. اور جس طرح کہ آپ نے قواعد نامے ہم زبان میں دیکھے ہیں تو قواعد نامے کی ترتیب کیا ہوتی ہے؟ پہلے بندے کا نام ہوتا ہے. تو انگریزی میں جب ریسرچ کرتا ہے تو پہلے لکھا ہوگا نیم. یہ بہت نیچے سطح پر جا کر میں آپ کو اس مفہوم کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے انتشار اہل سنت کی طرف سے نہیں ہے, کسی نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. جبکہ اہل سنت کی کتب اور ماخذ لفظی ہمارا ان طرح کے ساتھ واضح ہے. آپ قواعد نامہ دیکھتے ہیں جب اس کو تحریر کیا جاتا ہے تو پہلا عنوان یہ ہوتا ہے, پہلا آپشن یہ ہوتا ہے نیم, وہاں پر آپ اپنا نام درج کرتے ہیں. دوسرا آپشن اس کے اندر جو آپ کو فل اپ کرنا پور کرنا ضروری ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نیم آف فادر, اور عموماً اکثر تیسرا لکھا ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ, ڈیٹ آف برتھ. اب اسی کو عربی میں کنورٹ کر لیجیے, عربی قبائل نامے دیکھ لیجیے, عربی کا کالزاد دیکھ لیجیے, ہمارے مدرسوں کی سند دیکھ لیجیے, کسی بھی مدرسے کی عربی سند دیکھ لیجیے, اس میں قبائل نامہ یہی ہوتا ہے. جہاں پر انگریزی میں نیم لکھا ہوتا ہے تو عربی میں وہاں اسم لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ اسم, معنی نام. اسی طرح بچے کے تعارف کے لیے دوسرا ہوتا ہے, یہ شخصیت کے تعارف کے لیے جس طرح انگریزی میں لکھا ہوتا ہے نیم آف فادر, تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے کہ ابھی ہی والد کا نام ذکر کیا جائے. جس طرح انگریزی میں لکھا ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ, اسی طرح عربی میں لکھا ہوتا ہے تاریخ میلاد ہی, تاریخ کہ پیدائش کی جو تاریخ وہ دکھائی جائے تو پتا چلا میلاد پیدائش کے دن کو کہتے ہیں. اب میلاد شرک نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نبی پاک رحمت العالمین ہے, کائنات کے اندر سن کے اندر سب سے عظمت کے اور عظیم مرتبے پر آپ فائز ہیں, لیکن اس کے باوجود نہ آپ خدا ہیں, نہ خدا کے بیٹے ہیں, نہ مستحق عبادت ہے, بلکہ آپ اللہ کے آپ کے کامل ہیں, رسول اعظم ہے, کل اعظم رسول ہے, خیر البشر ہے, افضل البشر ہے, اور آپ کی پیدائش کا دن بھی ہے, آپ کی پیدائش کی تاریخ بھی ہے. اور خدا پیدا ہونے سے ساتھ ہے, خدا پیدا ہونے سے, خدا سے کوئی پیدا ہو خدا اس کے پاس ہے. قرآن میں توحید نامہ واضح ہے سورہ اخلاص میں, قل هو الله احد, الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تو خدا پیدا ہونے کے بعد اس سے کوئی پیدا ہو خدا کی صفت کے پاس, تو جب شراکت پائی نہیں گئی تو میلاد شک کیسے ہو گیا؟ شراکت ہی نہیں ہے, ارے نام میں مناسبت نہیں ہے, مفہوم کو چھوڑے مانا چھوڑے, جس نام کو اہل سنت نے رکھا ہے وہ تو توحید کے عالم کو اور جڑنا کرتا ہے. میلاد منانا شرک نہیں, میلاد منانا توحید کو مضبوط کرنا, تقدیر سے توحید ہے اور شرک کی جڑوں کو کاٹنا. جو کہے میلاد شرک ہے وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے. کیونکہ میرے بھائی بچے میلاد کو میں نے انگریزی پر اس لیے لایا تاکہ بچہ بھی سمجھ لے کہ میلاد کا کیا مانا ہے, ورنہ ایسے علمی محفل کے اندر جہاں علماء ربانی بیٹھے ہو ان کے سامنے گفتگو کرنا یقیناً ایک ہنسا دینے والی بات ہے. لیکن میں ان کے سامنے کس نے مقصد ہو طالب علم ہوں اور آپ کا ایک دوست اور بھائی ہوں اور سمجھتا ہوں کہ عوام میں کیا بے چینی ہے, کیا پریشانی ہے, کیا انجان ہے, آج بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے, رشتے داروں میں ٹکراؤ کیوں ہے, ہم مفہوم کو سمجھ نہیں پائے, ہمارے دلوں میں دشمنیاں ڈال دی گئی اور پیغام حق قبول کرنے سے ہمیں روک لیا گیا. تو یہ سن لیجیے, میلاد شرک کی جڑوں کو کاٹتا ہے, قلم توحید کو اور مضبوط کرتا ہے. میلاد کر کے بتا دیا جاتا ہے کہ میلاد سے ثابت ہوا کہ خدا پیدا ہونے سے پاک, خدا کی تاریخ پیدائش ہو, اس سے روزہ گزر رہا ہے. جناب عامرہ میلاد جو اشرف الخلائق ہے وہ پیدائش ہوئے ہیں اور ان کے پیدائش کا دن بھی ہے. تو میلاد منانا مستحب ہے, تو اس کا حکم ہے. میلاد کی تاریخ کیا ہے, یہ تو جب سے میلاد میں نے چھوٹی سی بات کر دی. میلاد کیسے کس کو سن لیجیے, میلاد ایسے نظریے کا نام ہے. مفہوم میلاد اس قصد کا نام ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فضائل سمجھنا چاہوں گا, نبی پاک کے وہ فضائل, نبی پاک کی وہ قیامتیں, نبی پاک کی وہ عظمتیں جو آپ کے رب نے آپ کو دی اور جس کا ذکر قرآن نے کیا کہ وفا نالا کا ذکر, محبوب لوگ میرے ذکر میں لگے ہوں, میں تیرے ذکر کو بلند کر رہا ہوں. محبوب لوگ میری عزت چاہتے ہیں, بلکہ سو فیوسی کا منہ پتا تھا, محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تم مجھ سے راضی ہو جائے گا. آج چنتا خدا کو ہو رہا ہے, انتخاب رضائے مصطفیٰ سے ہو رہی ہے. فرمایا قد مرا تقلب وجهی کا فی السماء, محبوب تیرے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں. فلن بلین کا قبلتن, ضرور پھیر دیں گے تیرے چہرے کو ایسے قبلے کی طرف. قبلتن نکرا بیان کیا, قبلتن ایسے قبلے کی طرف پھیر دیں گے پر جسے ڈرتا ہوگا. سجدہ ہمارا ہمیں ہوگا, عبادت ہماری ہوگی, چہت کا انتخاب کے لیے رکھا. جس محبوب کریم علیہ السلام و سلام کو خدا یہ اکرام اور انعام عطا فرمائے کہ خدا کسی عمل میں شامل ہو جائے, اس سے وہ منظم مبرا ہے. لیکن محبوب کریم علیہ السلام و سلام کی عظمتوں کو آپ دیکھیں, رب کریم فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ محبوب میرے فرشتے اور میں خود تیری ذات پر سلام پیش کرتا ہوں. تو مجھے بتائیے کہ جس کے ذکر کو خدا خود منتخب کر دے اسے کتنی حیثیت دی گئی ہوگی, کتنی عظمت دی گئی ہوگی. ایک نقطہ اور سرسری طور پر پیش کرتا ہوں کہ میرے محبوب کے کندھ پر گویا کے خزن کے اور گویا کے ملال کے پہاڑ کھولے گئے, سرکار کے محروم ہوئے, تو رب کریم نے تسلی دی فرمایا محبوب ان کافروں کے پانے سے پریشان نہ ہونا, اس سے گھبرانا نہیں. اصا یہ بس ہے کہ اپنا مقام محمود رہا, محبوب رات کا میں نے تجھے وہ مقام دے دیا ہے کہ میں بھی ہوں گا اور میری خدائی بھی ہوگی مقام محمود پر, تو ہوگا ہم تیری تعریف کر رہے ہیں. بتائیے مقام محمود, اصا مقام محمود, یہ اصا عربی گرامر کے اندر کوئی تقدم و تحفظ کے معنی میں بھی آ جائے, لیکن اللہ معنی فرماتے ہیں اصا ہو, سین ہو, صوفہ ہو, جب ایک کلام مصفات میں ہو جائے تو پھر یقینی ہوتا ہے, اس میں تشکیق نہیں ہوتی, اس میں شک نہیں ہوتا. یعنی اللہ نے فرمایا محمود یہ دنیا میں تیری ماں اللہ گویا کے کثر شان کر رہے ہیں, لیکن سن ہم نے تجھے مقام محمود دے دیا. مقام محمود کس کو کہتے ہیں, یہ بھی بہت نیچے اتر کر سمانا کرتا ہوں. محمود کہتے ہیں جس کی واہ واہ کی جائے, محمود کہتے ہیں جس کی واہ واہ کی جائے. حامد اس کو کہتے ہیں جو واہ واہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اثر آئیں جب اثر رب کا مقام محمود آپ, محمود دنیا میں کوئی چلی بابا کرے نہ کرے, قیامت کے دن بخشا ہو جائے گا کہ جب تم واہ واہ والی کرسی پر بیٹھے گا اور جو تجھے دے کر واہ 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 کرے. تفسیر ابن جریر اٹھا کر دیکھیں, جس طرح حدیث کی دنیا میں بخاری کا بلند مقام ہے اور اصل کو بارہ کتاب اللہ کہا جاتا ہے, اسی طرح اس میں تفسیر کے ذریعے ابن جریر کو سب سے بڑا مقام دیا جاتا ہے. ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کے طور سے اس کی تشریح کی ہے. مصنف ابن شہبہ امام حاکم نے صحیح حدیث کے اندر اس آیت کا معنی لیا ہے. امام راضی نے اس کی توجیہ کی, امام قرطبی نے اس سے کئی اقوال نقل کیے کہ مقام محمود کیا ہے. آپ دیکھیں مصطفیٰ کریم کو اللہ نے کیسی عزتیں اور کیسی بلندی عطا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کہتے ہیں کہ مقام محمود کیا ہے, فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا خدا محمد عربی کو عرش پر بٹھائے گا. آواز نہیں آئی آپ کی, خدا اپنے اس محبوب کو عرش پر بٹھائے گا ہوگی آج بڑا کی تعریف کر دی جائے, مصطفیٰ جانے رحمت پر اللہ کو سلام کہہ دیا جائے, لوگ کہتے ملا دیا بھلا دیا. میں نے کہا قیامت کے دن کیا کرو گے کہ جو خدا کا عرش ہے اس پر مصطفیٰ کا عرش ہے. اور امام قرطبی اس کے ایک اور معنی نکالتے ہیں, فرماتے عرش کے ساتھ ایک کرسی لگائی جائے, ایک معنی یہ بھی ہے عرش کے ساتھ. بولو بولو مل کر میرے بھائی, عرش یہ ملاد ہے, یہ سارا ملاد ہے. اس کی تعریف جو میں کر رہا ہوں نا, حکم تو آپ نے سن لیا کہ میلاد مستحب ہے, اب اس کی تعریف صرف سن لیجیے پھر تقریر ختم کرتا ہوں. امام قرطبی علیہ رحمت کہتے ہیں کہ عرش کے ساتھ ایک کرسی لگائی جائے گی اور اس کرسی پر کون بیٹھے گا؟ آمین اللہ جناب محمد رسول اللہ فلم کو بٹھایا جائے گا. اور آپ دیکھیں عرش تخت کہتے ہیں, کہ عرش اصلی معنی اس کا یہ کہ یہ بلند ہوگا. اگر اس کے چھڑی معنی ہم ڈھونڈے تو کہیں مل جائیں گے, لیکن اگر عقل سے اس کا معنی پوچھے تو عرش کے لفظ کی حیبت بتاتی ہے کہ یہ کوئی زمین پر پایا ہوا تخت نہیں ہوگا بلکہ بلندی میں ایک تخت ہوگا جس پر پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہوگی. اب مجھے بتائیے کہ ساری خدائی جمع ہے اور مصطفیٰ وہ عرش پر تشریف فرما ہے. موت کا تصور کیجیے اور پھر اٹھ کر مصطفیٰ کے دامن میں چھپنے کا تصور کیجیے, اور لبائے حمد میں میرے مصطفیٰ کی مائیت میں ہو کر مقام محمود پر سنا کرنے کا تصور کیجیے, اور دیکھیے کہ کیا مقام ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام عرش پر جلوگر ہیں یا عرش کے ساتھ کرسی پر جلوگر ہیں اور ساری خدائی جمع ہے اور مصطفیٰ کریم کو دیکھ رہی ہے. جو گھٹانے والے تھے وہ بھی دیکھ رہے ہیں, اور جو یہ کہتے تھے کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا کہ یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سب کھڑے ہیں اور یقیناً اگر سب کھڑے ہوں گے دلائل موجود ہے, ایک ساتھ تو نہیں کھڑے ہوں گے, فساد الگ ہوں گے, صالحین الگ ہوں گے, انبیاء الگ ہوں گے, میرے آقا عرش کے ساتھ کرسی پر جب بغل ہوں گے. میرے امام نے پورا نقشہ کھینچ لیا, فرمایا دیکھو خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی, صفائی حمیت ذات مصطفیٰ کو دی گئی ہے. جس مصطفیٰ کو عرش پر بٹھایا گیا تو شرک نہیں ہوا, تو میلاد بھی کہہ کر لیا جائے تو شرک نہیں ہوا. مرض ہے جو شیطان پیدا کرتا ہے کہ یہ کہیں اپنی نبی کی تعریف کر کے سب کچھ نہ پا جائے, تو شیطان یہ سب پیدا کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ شرک ہو گیا, میں نے کہا عرش پر بٹھانے کی شرک نہیں ہوا, عرش کے ساتھ کرسی بٹھانے کی شرک نہیں ہوا, قرآن میں آیت کو گویا کہ عدل سے باقی رکھنے سے شرک نہیں ہوا. تو میرے محبوب بتائیے آپ کہ دو منٹ کے لیے صرف مسجد امجدی میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا جائے تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ جو خدا خود بلند کرے, ارے اس سے کہو میرا امام عالم مولانا میں کہتا ہے کہ سنی ہم کسی بات کو کرنے والے نہیں, ایجاد کرنے والے نہیں, ایجاد خدا کرتا ہے, ہم صرف مان لیتے ہیں. بات کرنی ہے تو خدا سے کرو, ایجاد کو خدا کرتا ہے, ہم تو اس کے ماننے والے ہیں. میرے دوستوں اختصار کے ساتھ, جس طرح میلاد کا حکم مستحب ہے اس طرح میلاد کہتے کس کو ہے؟ تو نبی پاک کو جو اللہ نے یہ شان دی نا جس کا ذکر قرآن میں ہے, اس کو بیان کرنا, اس کو بیان کرنا. احادیث میں جو میرے مصطفیٰ کی برکتیں اور وہ سطح موجود ہیں کہ فرماتے میرے صحابہ تم نے سنا جو میں نے سنا, وہ تم نے سنا جو میں نے سنا. صحابہ نے کہا حضور نہیں, فرمائی ہوئی آسمان چل چل کرتا ہے اس کی آواز میں سن لیتا ہوں. فرمایا میرے صحابہ سنو انی آرام آ رہا کروں گا, وہ آسمان پا رہا کروں گا. تم ہو تو بظاہر سجن میں میرے جیسے, لیکن سن لو جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے اور جو میں سن سکتا ہوں وہ تم نہیں سن سکتے. تو یہ احادیث جو میرے آقا کی فضائل موجود ہے اور یہ جو کرامتیں موجود ہیں اور قرآن میں جو باتیں موجود ہیں, اس کا ذکر کرنا بے لوگوں اور پھر خصوص چونکہ نام ملاد ہے, آپ کی ولادت کا ذکر کرنا, آپ کی ولادت کا ذکر کرنا, آپ کی ولادت کے وقت جو عجائبات اور کرامتوں کا شروع ہوا اس کا ذکر کرنا, اس کا نام ہے ملاد. آپ کوئی بدعت کہے تو سن لو کہ کس کو کیا بدعت کہہ رہا ہے, اب کوئی اس کو حرام کہے تو خود سوچ لو کس کو حرام کہہ رہا ہے. یہ اہل سنت کے دستور میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا, ملاد ہے رسول کریم کے بالعموم وہ فضائل کہ جو قرآن و سنت میں اصل طور پر موجود اس کو بیان کرنا, اور بالخصوص آپ کی پیدائش کے وقت میں جو عجائب اور کرامتیں آپ کے والدین کے ذکر پاک تھا اس کو ممنوع کر کے بیان کرنا, یہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ یہ اس کی تعریف ہو گئی، یہ حکم ہو گیا. اب آپ بتائیے امداد کرنے کے لیے کون سا ایسا عنصر ہے جو صبح شریف کا ہے؟ اگر کوئی اس کو شرک کہے تو ہو نہیں سکتا، اور بدعت کہے تو اس سے پوچھے کہ نبی کا ذکر بھی کبھی بدعت ہو سکتا ہے؟ نبی کا ذکر بھی کبھی بدعت ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں، آپ نے میلاد کی تاریخ بھی سن لی، میں تقریر ختم مختصر کر رہا ہوں. میلاد کی تاریخ سن لی آپ نے، یہ نظریہ میلاد کا ہے. بچہ بھی کہے گا شاہ صاحب یہ تو نور اللہ نور ہے، تو میں نے کہا تو پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے جس کے دل میں بھوک ہے وہ نکل جائے، ختم ہو جائے. اور پھر وہ بھی کہہ دے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش سے مولا کی دھوم، مثلِ فارس نجد کے قلعے گرا کے جائیں گے، مثلِ فارس نجد کے قلعے گرا کے جائیں گے. حضرت گرامی میراث کی تعریف آپ نے سن لی، اس کا حکم سن لیا. حکم تو آپ نے اس کا یہ سنا تھا کہ جناب میلاد کرنا مستحب ہے، اس کا جو نہیں کر سکا اس پر کوئی حکم نہیں، نہ وہ گناہگار ہے نہ وہ فاسق ہے. لیکن میرے دوست کو ایک علت اور آخری بیان کر دوں، ایک تو وہ تھا جو نہ کر سکا، ایک وہ ہے جو کر سکتا ہے پھر بھی نہیں کرتا، وہ بھی گناہگار نہیں. ایک وہ ہے جو جانتا سب کچھ ہے کہ بھائی پھر عموم سرکار کی تعریف ہو رہی ہے، اور بالخصوص آپ کی ولایت ولادت کے عجائبات کو ذکر کیا جا رہا ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، حدیث پڑھی جا رہی ہے، پھر اس کو حرام کہے تو اب اس کا حکم وہ نہیں ہے. بلکہ علماء تشریح فرما ہے کہ مستحب کو حرام کہنا تو بہت ضرورت ہے. کسی نیک کام کو مستحب ہو جس پر ثواب کی بشارت ہو اسے حرام کہنا تو بہت بڑی بات ہے. ایک حکم ہوتا ہے مباح، کیا کہتے ہیں اس کو، جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے، مستحب کے کرنے میں تو سراسر ثواب ہے، سراسر ثواب ہے. جو سراسر ثواب ہے اس کو جو حرام کہے تو بہت بڑی بات ہے. مباح، جس کے کرنے میں نہ ثواب ہونا گناہ، جس کے کرنے میں نہ ثواب ہونا گناہ. میرا ساتھی بھی تشریف فرما، علماء تشریف فرما ہے، حضرات گرامی، مباح جس کے کرنے میں نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، مستحب میں تو سراسر ثواب ہے، اسے کوئی حرام کہہ دے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. مباح جس کے کرنے میں ثواب بھی نہیں ہے اور گناہ بھی نہیں ہے، اگر اس کو بھی کسی نے حرام کہہ دیا تو پھر اتفاق علماء کے نزدیکوں کا ہوگا. وہ کیا ہے؟ یہ شرعی حکم ہے، بل اتفاق وہ کافر ہے. تو جناب مباح کو حرام کہنے والا مسلمان نہیں تو میلاد جو سراسر مستحب ہے اس کو حرام کہنے والا کیا رہے گا؟ میں صرف حکم بیان کر رہا ہوں. میں آپ کے سامنے ایک وکیل اور ایک وکالت کے طور پر اہل سنت کا وکیل بن کر ایک بات عرض کر رہا ہوں. میرا یہاں پر مطلب کسی کی تنقید اور تردید نہیں ہے، آپ کے ذہن کے گوشوں کو خود پانے کو نظر کرنا ہے، آپ کو خود گویا کے واضح بنانا ہے کہ آپ خود فیصل بن جائے اور خود دیکھیں آپ کی سطح صرف نعرہ لگانے والوں میں نہ ہو جائے، آپ کی سطح عوام سے خود سماج میں ہو جائے تاکہ آپ شریعت رسول کو سمجھ سکیں. بہت علمی شہبارے آپ کے ذہنوں میں ڈال رہا ہوں، اور میرے مخاطب اس وقت میرے وہ نوجوان دوست ہے جو اس وقت اس مسائل کا شکار ہے. میں صرف اس وقت اپنا دوست کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ حضور کو ذہن میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ مستحب جس طرح کے سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار کا سفر، یہ اعلیٰ درجے کا مستحب ہے. ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ جو شخص سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی طرف سفر کرے گا اس نیت کے ساتھ کہ میں نبی سے ملنے جا رہا ہوں، اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا اور وہ کافر ہو گیا. دسویں صدی کے مجدد اللہ علی قاری اہل سنت اور احناف کے مسلم علی، آپ نے بڑی مذاق کی بھاشن شفا میں لکھا کہ مباح کو بلا دلیل شریف اور اس میں کوئی عیب نہ ہو، مباح کو اگر کوئی حرام کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو مستحب کو حرام کہنے والا شخص جس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے اس کو جو حرام کہے تو اس کے ایمان کا کیا ٹھکانا ہے اور اس کے بارے میں کیا بتا. اس چیز سے میرے تہمیا کی گویا تقسیم کی گئی. تو حضرت گرامی یہ ہے میلاد اور یہ اس کا حکم اور یہ اس کی شریف تاریخ. حضرت گرامی میں نے ہری کتاب آپ کے سامنے پڑھی ہے، وہ میلاد کا مقدمہ ہے، مفہوم ہے، صرف اس کا سرسری ترجمہ کر کے گزر جاتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ شاہ صاحب آپ نے زبانی باتیں کی ہے، بات باتیں نہیں رہی. میں نے امام حافظ، امام بحقی کے استاد، امام حافظ کی کتاب جامع مصدر سے حدیث پڑھی. آپ نے کہا، آپ کہہ سکتے ہیں شاہ صاحب ہم نے بخاری کا تو بڑا نام سنا ہے، آپ نے بخاری سے حدیث نہیں پڑھی، آپ نے بخاری سے حدیث نہیں پڑھی. ہاں دوسری حدیث آپ نے مسلم سے پڑھ دی تو پہلے اتنا بڑا مطلب آپ نے بخاری شریف میں پڑھا تو غور سے سن لیجیے. امام بخاری علیہ رحمت نے بخاری شریف جو پہلی فرمائی اور جو لکھی ہے اس کو 16 سال لگایا. کتنے؟ 16 سال لگایا. امام بخاری کے بارے میں حافظ ابن حجر السیستانی لکھتے ہیں کہ آپ نے 2 لاکھ صحیح حدیثیں جمع کی. کتنی؟ ایک اور کے 1 لاکھ صحیح حدیثیں جمع کی. 1 لاکھ صحیح حدیثیں امام بخاری نے جمع کی اپنی کتاب صحیح بخاری میں لکھنے کے لیے. لیکن جب اس کو مرتب کرنا شروع کیا تو آپ کے دل کو یہ بات نامنگیر ہو گئی کہ کہیں یہ کتاب اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ کوئی اس کو پڑھ ہی نہ سکے. کوئی اس کو پڑھ ہی نہ سکے تو آپ نے اس کو مختصر کیا. مختصر مختصر. بخاری تو آپ کے شہر کے نام سے ہے. بخاری تو نام یہ آپ کے شہر کے نام سے. اس کے نام نامی اس کے گرامی الجان ہو صحیح المستند ہو اب مختصر ہو میرے امور ہی وہ ایام ہی وصول نہیں علی اصلاح و سلام. اس کا اصل نام تو مختصر ہے. سرکار کے ایام سرکار کے اخلاق سرکار کے رحم کر سرکار کے خدائی و خدائی کا استحکام کتاب بخاری لکھا ہے. اپنا بخاری نام تو اس کا آپ کے شہر سے مشہور ہو گیا. جس طرح ہم پردیش جاتے ہیں تو پاکستانی مشہور ہو جاتے ہیں. کراچی میں اگر کوئی رہ رہا ہے کراچی سے باہر چلا گیا پنجاب تو کراچی والا ہو گیا. پنجاب والا آ گیا تو پنجاب والا مشہور ہو گیا. اسی طرح آپ کی کتاب بخاری مشہور ہو گئی. ورنہ آپ نے اس کتاب کا نام ہی مختصر رکھا تھا. اب 1 لاکھ اور ایک قول کے مطابق 2 لاکھ 2 لاکھ صحیح حدیث ہے. امام بخاری نے انتخاب کیا اپنے بخاری کے لیے لیکن اس میں سے صرف 4500 اور اگر مقررات رکھے جائے تو اگر اس کی کیونکہ تعداد میں بڑا کثیر اختلاف ہے. امام ابن حجر السلطانی نے ارشاد الباری کے اندر جو فتح الباری کا مقدمہ ہے اس میں آپ نے ذکر فرمایا زیادہ تعداد دے تو 9 سے 10 ہزار حدیث سے زیادہ حدیث ملیں گے. 9-10 ہزار سے زیادہ حدیث جو مقرر ہے وہ نہیں ہے. اب میں پوچھتا ہوں اگر 2 لاکھ کا قول لے تو 1,90,000 حدیث سے کام دی اور اگر 1 لاکھ کا قول لے تو وہ 90,00,000 حدیث 90,000 حدیث سے کام دی. تو سنیے امام بخاری ساری حدیثوں کو لکھنے کے عزم میں نہیں تھے بلکہ کتاب کو مستقل اس لیے کی کہ جناب یہ تھوڑی سی حدیثیں لکھی تو 16 سال گزر گئے اور اتنا بڑا دیوان بن گیا حدیث کا تو اگر یہ ساری لکھی ہے تو کتنی بڑی کتاب بن جاتی. تو آپ نے وہ حدیث اپنے شاگردوں کو یاد کرائی. شاگردوں کو یاد کرائی تم لکھ لینا تم لکھ لینا. امام بیہقی کے استاد امام حاکم علیہ رحمت نے یہ عہد کیا کہ امام بخاری جیسے عظیم محدث نے جو حدیثیں لی ہیں اور آپ کے شاگرد امام مسلم نے جو حدیثیں لی ہیں اور آپ نے اپنی کتابوں میں نہیں لکھی یقیناً وہ بہت بڑا ذخیرہ ہے. تو آپ نے یہ عزم کیا اپنے آپ سے یہ وعدہ کیا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا کہ جس میں امام بخاری اور امام مسلم سے جو حدیثیں چھوٹ گئی ہے وہ میں اپنی کتاب میں لکھوں گا. امام حاکم کی حدیث بننا بخاری بننا ہے. اب امام حاکم علیہ رحمت نے مستدرک میں یہ حدیث لکھی اور جب یہ حدیث لیتے ہیں تو آخر میں بات کرتے ہیں والے شرط شیخین کہ یہ دونوں حدیثیں شرط شیخین پر ہیں ولم یقر اللہ ہوا لیکن یہ حدیثیں انہوں نے لکھی نہیں ہیں. یہ حدیثیں انہوں نے لکھی نہیں انہوں نے چھوڑ دی. جب یہ پاک قول تھا میں نے لکھ کر ان پر تک پہنچا. اب اس حدیث پاک کو میں نے خود میں پڑھا اس میں آپ دیکھیں میلاد کیا ہے. میلاد کہتے ہیں نبی پاک کے عمومی فضائل اور خصوص کے ساتھ آپ کی ولادت کو ذکر کرنا جو قرآن سنت کے ساتھ ثابت ہے یہ ہے میلاد. اب حضرت ارباز بن ساریہ سے روایت ہے مشکات میں یہ ہے کہ سردار نے منبر پر بیٹھ کر یہ الفاظ کہے فرمایا میرے صحابہ سنو انی عبداللہ. اب دیکھیں میرے آقا اسی طرح عمومی فضائل بیان کر رہے ہیں. انی عبداللہ میں خدا نہیں خدا کا بندہ ہوں. میں خدا نہیں خدا کا بیٹا نہیں. انی عبداللہ میں خدا کا بندہ ہوں. میں خدا کا بندہ ہوں. میں خدا کا بندہ ہوں. ایک سوال یہاں پر یہ بھی اٹھ سکتا ہے اور جو کہا جاتا ہے اس کو بھی رفع کر دوں کہ اہل سنت نبی پاک کی محبت میں زیادتی بہت کرتے ہیں حد سے زیادہ بڑھاتے ہیں. میں نے کہا حضرت صاحب اب حد بتا دیجیے پھر نہیں بڑھائیں گے. اب ہم ذکر کر دیجیے پھر نہیں بڑھائیں گے. قاضی بہت زیادہ مبالغہ کر لیا. میں نے کہا مبالغہ مطلقاً مردود نہیں ہے. اگر مبالغہ مطلقاً ممنوع ہوتا تو خدا مبالغے کے سیروں کے ساتھ اپنے گھر کو یاد نہ کرتا کہ وہ تو سیرو ہوں وہ تو سیرو ہوں. قاضی یاد کہتے ہیں مبالغے کے سیرے ہیں. اس میں کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب کی خود مبالغے سے ذاتی سے قاضی کرو اور ذاتی سے سنی نصارہ خدا نے مبالغے سے منع کیا لیکن وہ مبالغہ میرے مبالغہ غیر حق. وہ بیٹا جاتی لیکن دائرے میں رہ کر اگر مبالغہ کیا جائے تو وہ خدا کو خود مقصود ہے. وہ رفانہ نقد ہے قاضی بیزاری دفاع کرتے تھے، قاضی بیزاری کہتے قرآن کی آیت ہونی چاہیے تھی، اور افانا ذکر کا نکا کا اضافہ کیوں کیا؟ فرمایا نکا کا اضافہ اس لیے کیا کہ پہلے ابہام کو ذکر کرے پھر اس کی توجیہ آئے، کیونکہ ابہام کو پہلے رکھنا توجیہ بعد رکھنا تو یہ فی بولی مبال کا دے، یہ مبالغہ پیدا کرتا ہے، یہ مبالغہ پیدا کرتا ہے اگر نگرانی تو خدا کو خود اپنے محبوب کے ذکر میں مبالغہ چاہیے، لیکن کیسا مبالغہ جو مبالغہ ہے؟ میرا کوئی بھائی سوچ رہا ہوگا کہ شاست کوئی طریقہ تو بتا دے تعلیم کا، تو میں اس کی آواز پر لبے کہتے ہوئے حاضر ہوں، سنیں محبوب کی عظمتوں کی کیا پر حد ہے، مجھے چاہے مزہ کیا جانے، جبریل امین جو سراسر میرے نور ہے وہ سدرات کی وادی میں رک گئے اور کہنے لگے نور تو ہوں لیکن وہاں پر انوار ربانی خاصا کا حضور ہوتا ہے، حضور ایک ایک بار بھی آگے چلا تو گویا کہ جل کر راکھ ہو جاؤں گا، تو مسلم میرا نور فضیلت والا جبریل جس کے سامنے والوں کو ختم کر دے، تو اللہ کی اس کے مقام کی شان کیا دیکھی جائے کہ جبریل کی رفتار جہاں پر ختم ہوتی ہے وہیں سے مصطفیٰ کی رفتار شروع ہوتی ہے، تو مصطفیٰ کے آخری حد تو کون جائے گا؟ لیکن شرعی اصول کے اعتبار سے بات آپ کروں بہت سنی کہ اس کو دو سمت رکھیں، اوپر نیچے کی بات نہیں کرتا صرف دو سمت کی بات کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک سمت یہ ہے کہ نہ خدا کہنا ہے، نہ خدا کہنا ہے نبی پاک کو، نہ خدا کہنا ہے اور نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے اور نہ مستحق عبادت کہنا ہے، یہ ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک حصہ ہے کہ یہ میں بنیادی اصول آپ کو پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اس سے بڑا مفید فائدہ آپ اٹھائیں گے کہ نہ خدا کہنا ہے، نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، نہ مستحق عبادت سمجھنا ہے، نہ خدا کہنا ہے، نہ خدا کا بیٹا، نہ مستحق عبادت، یہ اس کی ایک جہت ہے، اور دوسری جہت ہے نہ تبدیلوں کی طرح، ملحدوں کی طرح، خارجیوں کی طرح، شیطانوں کی طرح اپنے مشر بشر کہنا ہے، کہ نہ خدا کہنا ہے، نہ خدا کا بیٹا کہنا ہے، نہ مستحق کی عبادت سمجھنا ہے، اور نہ ہی خارجیوں کی طرح اپنے مشر بشر کہنا ہے، یہ دو جہتے ہیں، اس کے درمیان میں رہ کر جو کہہ دو کہ تیرے کو مس اے میں تنائی چہے مری پھیلا ہوں میرے شاہ میں، چاچا کہوں پوچھے لیکن رضا نے خط سخن اس پہ کر دیا، خالص کا گندا خلق کا، خالص کا گندا خلق کا، آقا کہوں پوچھے اس کے درمیان میں رہ کر جو کہو خدا خوش ہوگا اور تمہیں بخش دے گا، اس کے درمیان میں رہ کر جتنا مبالغہ کر سکے وہ مبالغہ حق ہی ہوگا، غیر حق وہ مبالغہ حق ہی ہوگا، نصرانیوں نے خدا کہہ دیا تھا، خدا کا بیٹا کہہ دیا تھا، اسے سورہ مادہ میں کہہ دیا گیا کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں یہ جو بھیجا تم نے مبالغہ غیر حق کر دیا ہے یہ نہ کرو، تمام علماء نے قاضی ثناء اللہ پانی پت کے رحمت سے لکھا کہ وہ الوہیت کے قائل تھے، لیکن اس دائرے کے اندر جو قاضی بریلوی نے پیش کیا کہ خدا کا بندہ اور خلق کا آقا، اس کے درمیان میں رہ کر جو کہہ دو یہی فلسفہ نبوت ہے، یہی عقیدہ ہے نبوت ہے، اور یہی فلسفہ نبوت، میرا آقا فرماتے کہ میں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں، وانا خاتم النبیین، خدا نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، خدا نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا ہے، وہ ابھی ان سے بھی رفی تھی نہیں، میرے والد آدم مٹی کے خمیر میں تھے اللہ نے مجھے بنا دیا تھا، یہ بخاری کے الفاظ ہے، بولے سبحان اللہ، یہ مسلم کے الفاظ ہے، لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو امام ترمذی کا تصرف تھا کہ انہوں نے ابو ہریرہ کی حدیث کو لے کر ایک ہی سند کے ساتھ جرح کر دی اور گویا کہ تقریر کر دی، اور اس میں حضرت ابو ہریرہ کا یہ قول کہ جب وہ دربار رسالت میں حاضر ہوئے عرض کرتے ہیں متا وجب تک نبوت ہو یا رسول اللہ، حضور آپ کب نبی ہوئے، حضور آپ کہیں نبوت کب واجب ہوئی، شیطان نے فرمایا وہ آدم بین المائے وقی و آدم بین الروح و الجسد، جو الفاظ متعدد ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ میں اس وقت نبی ہو چکا تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، آدم جسم اور روح کے درمیان، میں نبی ہو چکا تھا، میں نبی ہو چکا تھا، اب دیکھیں حضرت ابو ہریرہ یہ کہتے ہیں حضور آپ کو نبوت کب ملی، تو جب آج چل کے پروفیسر صاحب کو یہ پتا ہے کہ 40 سال میں ملی، تو ابو ہریرہ کو نہیں پتا تھا رضی اللہ عنہ، پتا نہیں تھا، اور جو بات پتا ہو اس کی تو اجازت ہی نہیں کہ نبی سے پوچھا جاتا ہے، کثرت کے سوال سے تو ایسی قرآن نے روکا ہے کہ نہ پوچھی جائے، نبی پاک نے ڈانٹا نہیں، منع نہیں کیا، بلکہ سرکار ان کے اشارے کو سمجھ گئے کہ یہ ظہور کی نہیں سرور کی بات کر رہا ہے، ظہور اس کا 40 سال کی عمر کے آخر میں مارے ہرا میں میں ہوا ہے, لیکن ابو ہریرا کا سینا, کیونکہ ابو ہریرا خود کہتے ہیں سرکار نے مجھے دو علم دیے ہیں, ایک کو بتاتا ہوں ایک نہیں بتاؤں گا, اس لیے اگر بتا دیا تو تم میری گردن پار دوں گی. فرمایا ثبوت کے لیے اور ثبوت کے لیے
اور ظہور کے لیے. فرمایا ظہور تو اس کا 40 سال کی عمر میں ہو گیا, لیکن ثبوت اس کا کب ہوا؟ فرما وہ آدم و بین روح بل جسم,
جب آدم روح اور جسم کے آدم روح اور جسم کے درمیان تھے
اس وقت اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا, اور یہ اللہ کے علم میں نہیں بلکہ خارج میں آدم سے وجود میں آئے ہیں, آدم سے وجود میں آئے ہیں, اور وجود سے پیدا جو ہو رہی ہے وہ شہید آمینہ کے گھر میں ہو رہی ہے, وہ گویا کہ ولادت جو ہو رہی ہے وہ شہید آمینہ کے گھر میں ہو رہی ہے, اور ان کی دہشت جو ہو رہی ہے وہ 40 سال کی عمر میں ہو رہی ہے, اور یہ لمحہ جو ہے کہ میں اس وقت بھی تھا کہ جب آدم کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا, یہ آدم سے وجود میں آنے کا وہ لمحہ ہے جو میرے مصطفیٰ نے ذکر کیا,
اور دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے ذکر کیا, میں جب طبرانی نے اس کی صحت کا دعویٰ کیا گیا, میرا آقا فرماتے ہیں نبوت کے اعتبار سے سب سے پہلے تھے اور بھیجنے کے اعتبار سے سب سے آگے, ثبوت نبوت کے اعتبار سے اول ہوں اور بیٹھا کے اعتبار سے سب سے آگے ہوں. پتا چلا امام ترمذی جو بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اگر یہ قول نقل کیا تو امام حاکم نے بخاری مسلم کے قول سے روایت دے دی کہ بابی من جب اسی نہیں کہ میرے باپ آدم ابھی ان کا خمیر تیار ہو رہا تھا اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا. یہ بڑے خطر یہ میلاد ہے. فرمایا سنو سب اخبروں کے مطابق میں اور بات بھی تمہیں بتانا چاہتا ہوں. کہ کیا ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا ہوں. کیا فرمایا؟ میں ابراہیم کی دعا ہوں. یہ میلاد نہیں تو کیا ہے؟ انا دعوت ابی ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا ہوں. وہ بشارت آئی تھا, میں اپنے بھائی اشار کی بشارت ہوں. اب دیکھیے ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت. ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے. کون ہے بولے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہے. حضرت عیسیٰ کون ہے؟ اب دیکھیے ایک ہی تفصیل میں ذکر ہو رہا ہے. اگر بلا تشبیہ بلا تمثیل فساق اور گناہگار اور لٹیرے اور چوروں کا ذکر ہو رہا ہو اور اسی ذکر میں مولانا کا ذکر کر دیں وہ ناراض ہو جائیں گے, کہیں گے یار آپ نے ایک ہی تسلسل میں ان کو رڑا اور مجھے بھی ذکر کر دیا. اور میں نے کہا بھائی واو آتفا لگا دیا تھا اور کہہ دیا تھا جی کہہ دیا تھا سانس توڑ دی تھی. فرمانی تسلسل تو وہی تھا. میں نے کہا دیکھیں آپ کو برا لگانا تو بلا تشبیہ تسلسل سے فضیلتیں ثابت ہوتی ہیں تو آپ کو مسلم ہے. کہ ہاں جی یہ تو علم بیان میں قاعدہ ہے کہ جب ایک شہر کے تسلسل کے ساتھ بیان کر دیا جاتا ہے تو ماتو ماتو بلے کے حکم میں قرار دے کر گویا کہ فضیلت کا تو حصہ پاتا ہے. ہم نے کہا بھی خلیج پاک کو دیکھ لیں کہ جہاں پر نبی پاک اپنے آپ کو دعائیں ابراہیم کہہ رہے ہیں, جہاں یہ کہہ رہے ہیں میں ابراہیم کی دعا ہوں, جہاں یہ کہہ رہے ہیں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, وہیں پر کہہ رہے ہیں ورقیہ امی آمنۃ اللتی رات, میں صرف ابراہیم کی دعا ہی نہیں میرے صحابہ میں عیسیٰ کی بشارت ہی نہیں میں اپنی ماں سید آمنہ کا خواب بھی دوں. مجھے بتائیے سید آمنہ کتنی عزیز صالحہ ہوں اور مومنہ ہوں کہ نبی پاک نے آپ کو انبیاء کے تسلسل میں ذکر فرمایا, یہ نبیوں کا ذکر کیا اور اس نے متصل اپنی ماتا کا ذکر کر لیا. تو یہ بھی صلاح کر لیجیے اب اگر کوئی نبی پاک کے والدین کے لیے دل میں کوئی خطرہ رکھے گا تو یہ اس کے ایمان کا خطرہ ہے, اس لیے کہ میرے آقا کی والدہ کا مقام اتنا عظیم ہے کہ جس پیرائے میں ابراہیم کی عظمت کا بیان ہوتا ہے اس علیہ السلام کی شہادت کا بیان ہوتا ہے تو بحث کے تشدد سے بحث کے فضیلت سے اپنی والدہ کو اپنی والدہ کا بھی سرکاری والد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرماتے ہیں. اور حضرت ساریہ کہتے ہیں, ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ انا ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار کی والدہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس وقت یہ سرکار نے ولادت فرمایا تو فرمایا کہ وضعت وضعت له نورا وضعت لها النورا, کہ مجھ سے ایک نور نے خروج کیا ابا اتبہ قصور شام, کہ اس نے روشنی دی تھی کہ میں کافا ہوں مکہ کے اندر اپنے گھر میں بیٹھی تھی, میں نے ملک شام کے محلات کو چمکتے ہوئے نہیں ملے, ملک شام کو میں نے چمکتے ہوئے دیکھا. پھر حضرت ارباب کہتے ہیں سرکار نے پھر خود یہ حدیث بیان کرنے کے بعد اپنے میلاد نامہ پڑھنے کے بعد سمت تلا سمت تل نبی سرکار نے پھر تلاوت فرمائی, سرکار نے اس کے ماخذ کا ذکر کیا,
سرکار نے تشریح اور تفسیر کے ماہر سے ذکر کیا. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, سرکار نے تلاوت فرمائی, یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پتا چلا کہ اس آیت کے اندر ایک معنی میلاد کا بھی ہے جو کسی مولوی صاحب کی زبان سے نہیں بلکہ زبان مثالوں سے ثابت ہوتا ہے. زبان رسالت ثابت ہوتا ہے. حضرت گرامی, میلاد ایک مستحب عمل ہے, اس کو حرام کہنا ایک بہت سخت اقدام ہے, اور اس شخص کے اقدام کے بارے میں کیا کہا جائے یہ خدا فیصلہ کریں گے. کہ ایک مباح چیز کو حرام کہنے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو نبی پاک کا ذکر جس میں کیا جائے اور آپ کسی کے پاک کا جس میں ذکر کر دیا جائے اس کو حرام کہنے والا شخص کیسے ہو سکتا ہے؟ چلتے چلتے اس موضوع کو پچھنا نہ رہنے دی, دو جملے مزید عرض کر دوں. اگر یہ کہہ دیا جائے کہ جناب یہ تڑیاں لگا کر بیٹھنا, یہ کھڑے ہو کر کمکمے لگانا اور کھڑے ہو کر سلام پڑھنا, کیا میلاد ایسا نبی پاک ثابت ہے؟ ہم نے کہا جی ہر بات کو مانو گے. یہ جو آپ نے چھ فٹ کے کپ پر چار فٹ کی شیروانی پہنی ہے, کیا یہ لباس ثابت ہے؟ کبھی دینی بات کریں تو میں نے کہا لباس کا بے دینی ہوتا ہے. اور یہ آپ کے ہاتھ میں جو سیون اپ کی بوتل ہے, کہ سرکار نے اس کبھی اصل شرب کے لیے یہ سیون اپ کی بوتل استعمال کی ہے, ایک آسان مثال پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ دین کی بات کریں, میں نے کہا مومن جب کلمہ پڑھتا ہے نا تو اس کا کھانا پینا بھی دین ہوتا ہے, اس کا اوڑھنا بچھونا بھی دین ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جناب صرف نماز کا بندہ مسلمان ہے اس کے بعد مسلمان نہیں ہے. حضرت گرامی ایک قاعدہ سماج فرما لیجیے اصول کے تحت, کیونکہ میرے پہلے کی تقریر مقصود نہیں تھی, صرف اصول مہیا کرنا اور ایک روشنی مہیا کرنا گویا کہ مقصود تھا. فتح عالمگیری جو فتح کا ایک بہت بڑا صاحب جو پیڑیا ہے, علامہ ابن کمال الدین ابن حمام علیہ رحمۃ اللہ, جو ایک عظیم شخصیت ہے اور ایک عظیم گویا کے مقام و عظمت کے مالک ہے, اور ان کی بڑی حیثیت ہے اسلامی قانون کے اندر, ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اور ایک حشمتی حیثیت ہے. انہوں نے یہ مسئلہ خود ذکر کیا عالمگیری کے اندر, سرکار کی قبر شریف ادارت کے اندر یہ بیان موجود ہے. وہ علماء بحث کرتے ہیں اس مسئلے پر کہ جناب ہم نے چند لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ مدینہ منورہ جاتے ہیں, تو مدینہ منورہ کی آبادی کیونکہ چٹیل میدان پر آباد ہے دور سے نظر آ جاتی ہے, تو وہ علاقے میں داخل ہونے سے پہلے اپنی سواریوں سے اتر جاتے ہیں. مدینہ کی سرحد میں داخل ہونے سے پہلے اپنی سواریوں سے اتر جاتے ہیں اور پیدل پیدل مدینہ میں داخل ہوتے ہیں. تو کئی امن ان کا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو یہ ہر مسئلے کے دلیل پوچھی جاتی ہے. اور علماء نے ایک اصول پہ بیان کر دیا, ایک قانون دے دیا, ایک گویا کہ ایسا کریا کے مجرب دے دیا کہ اس اصول کی روشنی میں سارے مسئلے حل کرو. فرمائے اصول یاد رکھو, نبی پاک کے معاملے کے جب گفتگو کرو تو ایک اصول یاد رکھو کہ وہ کل ما کانا اب خلا فلا دبے ولی جلالے کانا حسنت. فرمایا کہ جو کام جتنا زیادہ تعظیم کے ساتھ محبوب کریم کے لیے کیا جائے گا بس وہ نبی پاک کے لیے کیا گیا, یہی اس کے جائز ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. سب سے بڑی دلیل ہے. اب چاہے قیام ہو یا نشست ہو یا مولود ہو, کچھ بھی ہو, میرے حضرات گرامی اس بات کو ذرا غور سے نماز فرما لیجیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ ارے بھائی کوئی کم دلیل ہے کہ سرکار کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ کوئی کم دلیل ہے کہ سرکار کے لیے کیا جا رہا ہے؟ یقیناً یہی چند باتیں میں آپ کے سامنے اختصار کے طور پر میلاد اصول کے تحت اپنے درد کو بیان کرنا چاہ رہا تھا, تاکہ اس پیغام کو آپ سنیں سماعت کریں. جن کے دلوں کے اندر یہ باتیں پہلے سے موجود ہیں اگر وہ ٹائپ لے تو ایک اچھی بات ہے, اور جن میں نہیں تھی انہوں نے سماج کی تو اس پیغام کو آگے بڑھائے. اس لیے کہ ناموں سے کچھ نہیں ہوتا, کام ہونا چاہیے. کام کیسا کہ اللہ نے جتنی بھی زندگی ہمیں دی ہے ہم ناموں سے رسالت کے تحفظ کے لیے اس کو خرچ کریں. اگر میلاد کے لیے ہم نہ بول سکے, اپنے بھائی کو نہ سمجھا سکے, تو یہ جوانی ہماری کس کام کی؟ یہ ہمارا رہن سہن مال دولت کس کام کا؟ میں پھر ان نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ جنہوں نے اس پر فتن دور کے اندر میلاد النبی کی خوشی کے لیے اہل سنت کے قدیم ادارے دارالمدینہ کے اندر گویا کہ بڑھ چڑھ کر آگے پہلی صف میں آ کر گویا کہ خدمات انجام دی اور اس پر رونق محفل کو سجایا. اللہ رب العزت ہماری حاضری کی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جو دلائل شریعہ اور گویا کہ فضائل کثیرہ بیان کیے گئے اس کا ثواب سرکار کی صلاۃ و سلام کی توجہ سے میرے استاد محترم حضور شیخ الحدیث و تفسیر علامہ مختار احمد قادری نبر اللہ مرحلہ کی قبر مقدس پر پیش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ کے درجات کو قبول فرمائے, اور جو شیخ ہیں اور جو ہمارے شراب یہاں پہ مزار الاحرام فرما رہے ہیں ان کی خبر کی طرف نظر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے حفظ و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے. میں بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اس وقت دے کر اس فقیر کی اس بات کو سماعت فرمایا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو.
اس سے پہلے ایک اعلان کا منصوبہ مانے, بروز اتوار 15 اپریل